بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقدمة المجموع للإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه، اس پیاری کتاب میں سے جو مقدمہ ہے اس میں سے ہم آداب العالم المتعلم کے تعلق سے بعض اہم چیزیں بیان کر رہے ہیں. عالم اور طالب علم کے آداب بیان کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے اقسام العلم الشرعی، اور آج کی نشست میں دوسرے قسم علم شرعی کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں القسم الثانی فرض الکفایہ. پہلے قسم فرض عین تھی، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں آئیے دیکھتے ہیں فرض کفایہ جو دوسرے قسم ہے کیا ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ تحصیل فرض کفایہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ تحصیل ما لابد للناس منه في اقامه دينهم من العلوم الشرعيه. وہ ایسا علم ہے فرض کفایہ جو ہے، ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے دین کی اقامت کے لیے شرعی علوم میں سے. دو تین جملے ایک ساتھ ہیں، الگ کر کے بات کو آسان کر دیتے ہیں. یعنی وہ علم جس کا تعلق شریعت سے ہے، جو دین کی اقامت کے لیے لازم ہوتا ہے، جس کے بغیر آپ دین کو قائم نہیں کر سکتے، عمل کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ فحفظ القرآن، قرآن مجید کے حفظ کرنا کیا حکم ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض عین کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کا حکم نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان، جیسے کہ نماز فرض ہے فجر کی نماز، ویسے قرآن کا حفظ کرنا بھی فرض ہے. اگر یہ ہوتا بہت مشکل ہوتی نا مسلمانوں کے لیے، تو آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرض عین کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ سوری، فرض کفایہ کیوں ہے؟ یہ تعریف ہے، میں یہ کہوں کہ فرض کفایہ کیوں ہے؟ کتاب تو موجود ہے، کتاب موجود ہے نا، تو حفظ کیوں کرنا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتاب تو موجود ہے، اب اس کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں. فرض کفایہ اس لیے نمبر ایک کہ اس کی فرض عین کی دلیل نہیں ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. دوسری بات کہ کتابی شکل موجود ہے، کتابی شکل کا ہونا لازم نہیں ہے دین پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن قرآن مجید کا ہونا لازم ہے دین پہ عمل کے لیے. اور کیسے ہوگا؟ بنیادی طور پر سینوں میں حفظ. اس لیے ہر مسلمان پر بعین ہی فرض نہیں ہے. اگر کافی تعداد میں لوگ حفظ کر لیتے ہیں تو دوسروں پر گناہ نہیں ہے جو حفظ نہیں کرتے، کیونکہ دین اسلام کی بات قرآن مجید ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کہ حفظ القرآن والاحادیث، احادیث کو حفظ کرنا، حفظ کرنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے. فرض عین کیوں ہے؟ اس لیے ہاں فرض عین ہے، سوری فرض کفایہ، میں پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہوں فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کافی تعداد میں مسلمان حفظ کر لیتے ہیں تو پھر دوسروں پر گناہ نہیں ہوتا جو اسے حفظ نہیں کرتے. دین اسلام کی بنیاد قرآن و صحیح حدیث ہے، دونوں جب تک موجود ہیں تو دین اسلام موجود ہے. اگر دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو پھر دین کا کیا بچے گا؟ اور کتاب کا ہونا لازمی نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا دشمن حملہ کرتے ہیں, کتابیں سارے ضائع کر دیتے ہیں, تو باقی کیا رہتا ہے؟ جو علم سنوں میں حفظ القرآن والاحادیث وعلومهما, اور علوم قرآن اور حدیث جتنے بھی علم التفسیر ہیں, اصول التفسیر ہیں, یا علم القراءات ہیں, یا دوسرے جو علوم قرآن کی طرف سے حدیث کے تعلق سے, یہ سارے کے سارے, والاصول والفقہ والنحو واللغہ والتصریف, یہ سارے علوم جو ہیں یہ وہ علوم ہیں جن سے دین کی, دینی علوم کی تقویت ہوتی ہے اور اقامت دین کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اصل ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پانچ وقت نماز مثال کے تو فرض ہے ہمارے لیے. پانچ وقت نماز کیسے پڑھیں گے جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ نماز پڑھنی کیسی ہے؟ طریقہ ہم نے جان لیا ہے, اب نصوص کو سمجھیں کیسے؟ اب نصوص کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مادہ تو ہونا چاہیے. اب ہمیں عربی آئے گی نہیں تو قرآن کیسے سمجھیں گے؟ کیا لازم ہے یہ دین عرب کا ہے, جو عرب بتائیں گے ویسے ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں گے؟ اگر کافی تعداد میں امت میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں, دوسری زبانوں میں بھی سمجھاتے ہیں, تب دوسروں پر گناہ نہیں جو یہ علم نہیں رکھتے, یعنی جو یہ زبان نہیں جانتے. فقہ, اصول فقہ یا نحو ہے, عربی گرامر جو ہے, یا علم التصریف ومعرفت رواۃ الحدیث, حدیث کے راویوں کو جاننا, جرح التعدیل اور دیگر جو علوم حدیث کے, سارے کے فروض کفایت میں سے, والاجماع والخلاف, اجماع کو جاننا مسائل میں, خلاف کو جاننا, یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے فروض کفایات میں سے ہیں. اگر آپ ذرا غور کریں ان چیزوں پہ, یہ دین اسلام کے جو بنیاد جو نصوص ہیں ان کی مضبوطی کے لیے, تقویت کے لیے اور صحیح سمجھنے کے لیے یہ ٹولز ہیں, جن کے بغیر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ بھی نہیں سکتے, اور اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو صحیح سمجھنے کے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ صحیح اور صریح ہے کہ نہیں. صحیح اور صریح کو جاننے کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ تو اس لیے یہ سارے کے سارے فروض جو مستحبات میں سے نہیں ہیں, یہ فروض کفایات میں سے ہے. آگے تعریف آئے گی فرض کفایہ کی, لیکن ابھی یہ جانیں ان چیزوں کا حکم کیا ہے. وَأَمَّا مَا لَيْسَ عِلْمًا شَرْعِيًا, اچھا یہ تو علم شرعی ہو گیا فرض کفایہ, جو شرعی علوم نہیں ہے. وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي قِوَامِ أَمْرِ الدُّنْيَا, شریعت کے علوم میں سے نہیں ہے لیکن دنیا میں ان علوم کی ضرورت ہے, دنیا میں رہنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے. بعض ایسے علوم ہیں جو دنیاوی علوم میں دینی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اب علم دو قسم کا ہو گیا, دینی علم فرض کفایہ یہ جو ابھی بیان ہوئے, حفظ القرآن والحدیث وعلومهما اور الاصول والفقہ والنحو والتصریف الى آخره, یہ ان کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں؟ دین سے تعلق ہے. ان کا حکم کیا ہے؟ ان کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. شیخ صاحب ابھی کہتے ہیں وہ علوم جو شریعت کے علوم نہیں ہیں, دین کے تعلق نہیں ہے ان کا, بنیادی طور پر دنیا سے تعلق ہے ان علوم کا, ان کو حاصل کرنے کا کیا حکم ہے جن کے بغیر دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ قوام الدنیا, یعنی اقامت دنیا, یعنی دنیا میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے. کب طبی, جیسا کہ میڈیکل کا علم ہے, والحساب, والحساب کا علم, ففرض کفایت ایضا, یہ بھی فرض کفایہ ہے. میڈیکل کا علم فرض کفایہ ہے, طب کا علم کیوں فرض کفایہ؟ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اگر آپ کو تندرست نہیں آپ تو آپ کیسے علم حاصل کریں گے؟ دین کا علم کیسے آ کے اقامت دین کیسے کریں گے آپ؟ تو اس لیے طب کا علم جو ہے اس طریقے سے خرید و فروخت ہے, تجارت ہے, کھانے پینے سے ہم زندہ ہیں تو کھانے پینے کے لیے کام کرنا پڑے گا, کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تجارت ہو یا جاب کچھ بھی ہو. اب اس کے لیے حساب کا علم ہے, جسے حساب نہیں آتا وہ پریشان ہوتا ہے, نہیں ہوتا. کسان کو بھی حساب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو بنیادی علم ہے حساب کا وہ تو آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے پی ایچ ڈی کے لیول کی بات نہیں, وہ بنیادی علم کی سے مراد یہ ہے ان علوم دنیا کے علوم میں سے اتنا علم جو آپ کی صحت تندرستی اور آپ کی دنیا میں جو رہن سہن ہے اس کو آسان کر دے, اس کی بات ہو رہی ہے. اسی ضروری علم کے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نص علیہ غزالی, غزالی نے کہا ہے مختلف فی تعلم الصنائع التي سبب قيام بمصالح الدنيا. یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو فرض کفایت میں سے ہے, لیکن اب یہ دوسرے علوم ہیں, الصنائع, جیسے کہ صنعت کسے کہتے ہیں, الحرف والصناعہ, مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل چیزیں جو ہیں, یہ ساری. یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے فیکٹری ہو, گھر میں چیزیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. اللہ یہ سبب قیام مصالح دنیا, جو سبب ہے دنیا کے مصالح کے قیام کی, کالخیاطۃ والفلاحہ, سلائی, کاشتکاری, یہ سارے کیا چیزیں ہیں. اب کپڑے جو ہے, کپڑا جو ہے, ضرورت ہے کپڑے کی کہ نہیں, شرعاً بستر ڈھانپنے کپڑے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر سلائی کوئی بھی نہیں جانتا, کپڑے کیسے پہنیں گے, کسی سے پہن تو لیں گے کسی نے کسی طریقے سے, اپنے ستر ڈھانپ لیں گے, چادر اوپر ڈال دی اور چادر نیچے باندھ لی. اگر اس کے ستر ڈھانپنا واجب ہے نا, اور واجب جس سے کہ بغیر تمام نہیں ہو سکتا, وہ بھی چیز واجب ہو جاتی ہے, قاعدہ ہے. اگر صرف چادر سے ہم اپنے ستر نہ ڈھانپ سکتے, تب سلائی کے یہ علم بھی واجب ہوتا تاکہ اپنے ستر ڈھانپ لیں, لیکن بغیر سلائی کے ستر ڈھانپا جا سکتا ہے کہ نہیں, اس لیے فرض عین نہیں ہے, ٹھیک ہے. فرض کفایہ کیوں ہے؟ فرض کفایت میں سے ہے نا کاشتکاری, دنیا کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے ایک خاص علم ہوتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ بیج ہے کیسے بونا ہے, کس سیزن میں کون سا بیج ہوتا ہے, کون سا پودا کس سیزن میں ہوتا ہے, یہ بھی خاص علم ہے. میرے جیسا ڈاکٹر چلا جائے اور سردیوں کے پودے گرمیوں میں, گرمیوں کے سردیوں میں, پیسہ بھی ضائع, وقت بھی ضائع, کیا کچھ ملے گا بھی نہیں. اس لیے دنیا میں رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں, بعض چیزیں ان ضروریات کو آسان کر دیتی ہیں. تو یہ علوم بھی شخص فرماتے ہیں فرض کفایت میں سے ہیں. مختلف ایضا فی اصل فعلها, اس کے اصل فعل میں بعض علماء کے اختلاف ہے. فقال امام حنبل والغزالی ليس فرض کفایہ, دوسرا قول ہے کہ فرض کفایہ, وهذا اظهر. امام نووی فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ہی ہے, یہ سارے علوم جو بتائے گئے ہیں اور راجح ہے کہ فرض کفایہ ہے. شعب بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو علوم غیر شرعی ہیں, شرعی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے کہ زراعت کا علم ہے, کاشتکاری کا علم ہے, یا نافع علم ہے, میڈیکل وغیرہ دوسرے جو ہے, اگر مسلمانوں کو اس کی اشد حاجت ہے اور اس کے بغیر ان کا یعنی دنیا میں رہن سہن مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہو جاتا ہے, تو بعض اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب فرض کفایہ پورا نہ ہو تو پھر فرض عین ہی باقی رہ جاتا ہے. فرض کفایہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ کافی تعداد میں, اگر کافی تعداد میں لوگ اس پہ عمل کر لیں تو دوسرے لوگ گرانی تو جو یہ کام نہیں کرتے, تو کہتے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فرض کفایہ میں سے, اور ولی امر کو چاہیے کہ وہ حکم دے لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہیں, رعایا جو ہے کہ جن چیز مسلمانوں کو ضرورت ہے ان کے لیے خاص لوگ جو ہیں وہ تیار کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو, جن میں مسلمانوں کے لیے عام نفع ممکن ہو. پھر آگے فرماتے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ یہ یعنی دنیاوی امور ہیں, آپ اپنی درست نیت کر کے اپنے عبادات میں بھی چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کا ثواب بھی ملے. اگر شخص میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, جیسے عام سوچ ہوتی ہے, اور ایک شخص اپنی امت کی خدمت کرنے کے, مسلمانوں کو, مسلمان بھائیوں بہنوں کو جو ہے یعنی ان کی آسانی کے لیے, ان کا علاج کر کے جو پیسے بھی لیتے ہیں معقول, تو یہ جو نیت ہے اب عادت سے عبادت میں تبدیل ہو گئی. جب آپ رزق حلال کے لیے اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کہ میں رزق حلال ہی کھانا ہے, نیت آپ نے درست کر لی ہے, تو آپ کی یہ جاب دنیا کے تعلق سے ہے, آپ نے اس کام کو عبادت میں تبدیل کر دیا اپنی آپ کی اس نیت سے. جب فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر عبادت ہے, بنیادی طور پر عادت ہے. اصل النیہ یا اصل العمل, نماز فرض ہے بنیادی اصولی طور پر, نماز فرض ہے, اگر نہیں پڑھیں تو اس کو گناہ ہوگا. جو دنیاوی امور ہوتے ہیں اصولی طور پر مباح ہوتے ہیں, اگر نہیں کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ایسے علوم ہیں جیسے کہ میں ابھی بیان کر, جو فروض کفایات میں سے ہیں, یہ اس لیے ضروری ہے, اباحت سے اوپر آ گئی ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے امت کو, اور جو چیز ضروری ہو جاتی ہے اس کا حکم بھی ویسے تبدیل ہو جاتا ہے. اب جب حکم ضروری ہے, اب یہ مباح سے فرض عین کی, فرض کفایہ کی درجہ لے لیا. عائشہ سے فرماتے ہیں وقال اصحابنا, یعنی مر علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں فرض عین کی تعریف, فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے, وفرض الکفایہ المراد به تحصیل ذلك شيء من المکلفین به او بعضهم, تحصیل ذلك شيء من المکلفین به او بعضهم, وہ چیز سارے مکلفین یا بعض مکلفین میں سے حاصل کرنا ہے. ویعم وجوبہ جميع المخاطبین, اگرچہ جتنے بھی مخاطب ہیں امت میں یہ خطاب سب کے لیے, یعنی کہ صرف انڈیا والوں کے لیے, یا صرف پاکستان والوں کے لیے, یا صرف گوروں کے لیے, یا صرف کالوں کے لیے, یا صرف فلان رنگ کے لیے نہیں, یا صرف فلان قوم کے لیے, عرب کے لیے, عجم کے لیے نہیں, خطاب پوری امت کے لیے ہوتا ہے وجوب کا. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين, اگر کافی تعداد میں لوگ اس پہ عمل کر لیں تو پھر جو دوسرے مسلمان ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں جو اس پہ عمل نہیں کرتے, ان پر جو حرج ہے, جو پکڑ ہے, جو گناہ ہے, وہ ساقط ہو جاتا ہے. وإذا قام به جمع تحصل كفاية بعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره, اور جو بعض عمل کر لیتے ہیں ثواب صرف ان بعض کو نہیں ہوتا, مزے کی بات ہے کہ ثواب سب کو ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز موجود ہے اور قائم ہے, اگر دس نہیں کرتے تو دس اور کر دیتے ہیں, تو یہ پورے باہمی اس طریقے سے یہ فرض کفایہ باقی رہتا ہے اور اس کی بقا جو ہے, یعنی ایک شخص اگر بعض دس لوگ مل کے اگر فرض کفایہ پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو ثواب تو ہے عمل کا, تفصیل ثواب ہے, جو نہیں کر رہے ان کو ان کی وجہ سے بھی ثواب مل رہا ہے سبحان اللہ. فكل سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره, اذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفايه, اگر نماز جنازہ میں ایک گروہ آ کے نماز جنازہ پڑھی, پھر دوسرے نے پڑھی, پھر تیسرے نے پڑھی, تو کہتے ہیں یہ سارے فرض کفایہ ہیں. کیا ممکن ہے؟ ممکن, اگر جگہ تنگ ہے کہ نہیں ہو سکتا, بعض پڑھ سکتے بعض نہیں پڑھ سکتے, یا بعض دیر سے آتے ہیں تو ایک جنازے پہ ایک سے زیادہ وقت میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور یہ ممکن ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالکل یقع فرض کفایہ, سارے کے سارے فرض کفایہ تھا جتنی لوگ نماز پڑھو, لو اطبق کلهم علی ترکہ اثم کل من لا عذر له, اگر سارے کے سارے چھوڑ دیں, ایک جنازہ پڑھا ہوا ہے مسلمان کا, کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا, فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں سارے کے سارے گنہگار ہیں مسلمان جو اس پہ جنازہ کی نماز نہیں پڑھ رہے. دیکھیں کون ہے ان میں سے گنہگار, من لا عذر له, پھر اشارت ہے کہ اس کا عذر نہیں ہے, اگر کوئی اندھا ہے, کوئی لنگڑا ہے, یا کوئی بیمار ہے, کوئی اپاہج ہے, یا کس کے پاس کوئی سفر پہ موجود نہیں ہے, جو بھی عذر شرعی ہے, اگر کسی پاس عذر تو وہ گنہگار تو نہیں ہے نا. من لا عذر له ممن علم ذلك, دوسری شرط اس کو پتہ بھی ہو, اس کو علم بھی ہو, ایک شخص سے تندرست اس کو علم نہیں جنازہ رکھا ہوا ہے, کیا وہ گنہگار ہے؟ نہیں, اس گناہ نہیں, لیکن جس کو پتہ چل گیا ہے اور وہ معذور بھی نہیں ہے, ادھر شرع اس کے پاس نہیں ہے, اور تیسرا وہ امکن ہو القیام بہ, اور وہ نماز جنازہ پڑھ بھی سکتا ہے یا فرض کفایہ پہ عمل بھی کر سکتا ہے, یعنی کوئی قید میں نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک شخص قیدی ہے, پتہ بھی چل گیا ہے, وہ عذر بھی نہیں لیکن قید میں ہے, کیا ممکن ہے کہ وہ باہر نکل کے وہ آ کے پڑھے؟ تو اس لیے لا امکن ہو القیام بہ, تو اس کے پاس یہ تین شرطوں کی بنیاد پر, او لم یعلم وهو قریب امکن ہو العلم, چوتھی بات یہ ہے وہ نہیں جانتا لیکن ہے قریب اور ممکن ہے کہ وہ جان لے لیکن اس نے کوشش نہیں کی جاننے کی, گھر سے نکلا ہے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے, جنازہ رکھا ہوا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, چلا گیا کسی نے بتایا لیکن پوچھا بھی نہیں, تو ایسی صورت میں وہ علم اس وقت جان سکتا تھا یا علم حاصل کر سکتا تھا کہ ایک مسلمان جنازہ نہیں پڑھا جا رہا ہے, تو اس نے اس علم کے تعلق سے پوچھا بھی نہیں اور نہ ہی اس نے کوئی پرواہ کی ہے, قریب بھی ہے کر بھی سکتا ہے, تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا عذر نہیں ہے. او لم یعلم وهو قریب امکنہ العلم, علم ممکن تھا قریب بھی تھا اس نے نہیں کیا, بحیث ینسب الی تقصیر, کیونکہ وہ خود مقصر ہے اس وقت, مقصر ہے یعنی وہ کرنے کے لائق بھی ہے لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, کوئی عذر نہیں اس کے پاس لیکن خود کوتاہی کی اس نے اور سستی سے کام لیا. ولا یأثم من لم يتمکن لکون غیر اہل او لعذر, اور ولا يأثم اور نہیں گناہ ہوگا کس کو ملنے میں تمکن, جو نہ کر سکے اس فرض کے فائب یا جنازے کی طرف نہ پہنچ سکے یا نہ جا سکے, لیکن غیر اہل اول عذر, کہ وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے یا اہل اعذار میں سے ہے, یہ اہل اعذار میں سے ہے. جیسے ثابت ہوا کہ فرض کفایہ کے لیے یہ کب گناہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو ان شرطوں کے ساتھ, عذر شرعی ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا, علم ہے یا نہیں ہے, اور پھر علم کا امکان ہے کہ نہیں ہے, چوتھی شرط وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ ساری چیزیں موجود ہوں تب گناہ ہوگا اس شخص کو جس نے نہیں فرض کفایہ پہ عمل کیا جبکہ سارے چھوڑ چکے ہوں, اور ضروری ہے کہ 10 یا 20 ہو, اگر ایک بھی کر لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, باقی کو ہوگا کیونکہ کافی تعداد نہیں ہے, تو اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا. جیسا فرمایا ولو اشتغل بالفقہ ونحوہ, ایک اور مسئلہ ہے, اگر فقہ کے علم میں مشغول ہوا, ونحوہ اور فقہ جیسے دوسرے علوم جیسے ذکر کیا بھی جو شرعی علوم ہیں لیکن فرض عین نہیں ہے, وظہرت نجابته فیہ, اور دیکھا گیا کہ وہ اس علم میں ماشاءاللہ کافی سمجھ سے اور کافی یعنی اچھے طریقے سے اس علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے, ورج فلاحہ تبریز ہو, اور جس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اس علم میں آگے بہت آگے بھی جا سکتا ہے اور کامیابی بھی اس کو مل سکتی ہے, فوجہان, تو دو قول ہیں, احدہما یتعین علی الاستمرار, اس پر لازم ہے کہ اس علم میں آگے بڑھتا رہے اور اس میں رکاوٹ پیدا نہ کرے, لقلت من يحصل هذه المرتبه, لقلت من يحصل هذه المرتبه, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کے ذہن برابر تو نہیں ہوتا, نہ سمجھ نہ سوچ برابر ہوتی ہے, ایک شخص ایک علم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے کیا اس پر لازم ہے کہ اس کو پورا کرے؟ فقہ کا علم فروض کفایات میں سے فرض عین میں سے نہیں ہے, جب لازم کہتے ہیں یعنی اس کے لیے لازم ہے یعنی فرض واجب ہے, اب اس کو چھوڑے آگے بڑھتا رہے, اس کے کہتے دو قول, ایک قول یہ ہے کہ اس پر لازم ہے یعنی واجب ہے اب اس کو روکے نہیں, کیونکہ بہت کم لوگ اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں, فَيَنْبَغِ أَلَّا يُضَيَّ مَا حَصَّلَ وَهُوَ وَمَا هُوَ بِصَدَدِ تَحْصِيلِهِ, کیونکہ جو محنت کر چکا ضائع ہو جائے گی اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی چلا جائے گا, وَأَصَحُّهُمَا لَا يَتَعَيَّنُ, دوسرا قول ہے اور یہی صحیح ہے دونوں قولوں میں سے, لا يتعين اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ جو بنیادی طور پر واجب نہیں ہے, ابتدان واجب ہے تو امتحان کیسے واجب ہو سکتا ہے, لأن الشروع لا يغير المشروع, مشروع فيه عندنا, ہمارے نزدیک جو ابتدا ہے وہ مشروع میں تبدیلی نہیں لا سکتا, الا في الحج والعمره, سوائے حج عمرہ کے, ولو خلت البلده من مفت, ایک اور مسئلہ ہے, اگر کوئی بھی شہر ہے جس میں کوئی مفتی بھی نہیں ہے, فقیل یحرم المقام بها, تو ایسے شہر میں رہنا جائز ہے؟ جیسا فرمایا کہا جاتا ہے یا کہا گیا کہ حرام ہے ایسے شہر میں رہنا جس میں کوئی عالم کی مفتی نہ ہو, دین پہ کیسے عمل کریں گے بھائی, دین تو ضروری ہے نا, اس دین کے بغیر تو عمل نہیں ہو سکتا, فقیل يحرم يحرم المقام بها والاصح لا يحرم, والصحيح حرام نہیں ہے, کب؟ ان امکن الذهاب الذهاب الى مفتی, اگر ممکن ہے کس مفتی کے پاس جانا, بشک اس شہر میں نہ ہو اس شہر سے تھوڑا دور ہو, اگر آپ دین پہ عمل کر سکتے ہیں دوسرے شہر میں جا کے کسی بھی ذریعے سے فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے, تو آپ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس شہر کو چھوڑے, واذا قام بالفتوى انسان في مكان سقط به فرض كفايته المسافه القصر من كل جانب, سبحان الله, اگر ایک مفتی ایک عالم ہو تو پھر فرض کفایہ پورا ہو گیا ہے ایک شخص سے, کتنی دور تک؟ جتنی دور تک سفر کے لیے نماز قصر کی جاتی ہے اس پورے ایریا تک ایک مفتی کافی ہے, 80-85 کلومیٹر تقریباً, یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے ان کا, یعنی اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ اتنا ہونا چاہیے, ایک اجتہادی مسئلہ ہے, اور ان کے نزدیک امام نووی رحمۃ اللہ کے نزدیک کہ ایک عالم دیکھیں آپ کتنی ایریا کور کر لیتا ہے, یعنی 85 کلومیٹر اسکوئر کلو میٹر، ایک جگہ نہیں پوری، کیونکہ اس ایریا میں آسان ہو جاتا ہے لوگ اونٹ پہ سواری کر کے سوال پوچھ لیں یا گھوڑے پہ سواری کر کے، اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. من كل جانب هر طرف سے. وعلم ان للقائم من فرض الكفايه مزيه على القائم من فرض العين. پھر ایک مسئلہ ہے کہ فرض کی فرض عین آمنے سامنے آ گئے، فرمایا جو فرض کفایہ والے ان کی ایک مزیت ہے فرض عین پر، لانه اسقط الحرج على الامه، کیونکہ جو فرض کفایہ پہ عمل کرتا ہے اس نے پوری امت کو گناہ سے بچا لیا، تو اس اعتبار سے فرض عین سے بہتر ہے. پہلے بھی بات ہو چکی ہے فرض عین سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. فرض کفایہ فرض کفایہ فرض عین کے درجے حاصل نہیں کر سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اور یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ فرض عین کے ساتھ اگر کوئی فرض کفایہ پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس مسلمان سے بہتر جو فرض کفایہ پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دونوں پہ عمل کیے. فرض عین پر سب برابر ہے نا، جو فرض کفایہ کی مزیت فرض عین والے شخص پر زیادہ کس لیے ہو گئی؟ کیونکہ اس نے پوری امت کو اس حرج سے بچا لیا ہے. اگر یہ بھی نہ کرتا اور کوئی بھی نہ کرتا فرض کفایہ پہ عمل، تو ساری امت گنہگار ہو جاتی، اگرچہ فرض عین پر بھی عمل کرنے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرض نماز سب پڑھتے ہیں، فرض عبادات سب کرتے ہیں، لیکن ایک فرض کفایہ ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، کوئی مسلمان نہیں کرتا بالفرض ایک شہر میں، تو سارے کے سارے گنہگار ہیں. اگر ایک شخص آ جاتا ہے اور علم حاصل کر کے مفتی بن جاتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے، تو سارے کے سارا وہ شہر جو ہے مسافت قصر تک اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، تو وہ ان سے افضل ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے ان سے افضل ہے. وقد قدمنا كلام امام الحرمين في هذا في فصل الترجيح الاشتغال بعلم العباده القاصره، پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں شیخ فرماتے ہیں. القسم الثالث، تیسری قسم علم کی، النفل، فرض عین تھا، دوسرا فرض کفایہ، اور تیسرا قسم ہے النفل، نفع العلم. وهو كالتبحر في اصول الادله، جیسا کہ تبحر کرنا بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جانا، فی اصول الادلہ دلائل کے اصول میں، جس علم اصول کہا جاتا ہے. والامعان فی مراء القدر الذي يحصل به فرض الكفایہ، اور فرض کفایہ والے علوم جتنی بھی ہیں ان میں مزید علم حاصل کرنا اور بہت ترقی کر لینا. فقہ میں کوئی شخص مثال کے طور پہ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، تو اس پر لازم نہیں تھا کہ وہ کرے، اس کی بنیاد فرض کفایہ تھی، اب اس پر مزید گہرائی تک پہنچ جانا، مزید اس کا علم حاصل کرنا، یہ علم نفل میں سے ہے. نفل سے مراد یعنی سنت ہے، مسنون ہے، اس کو مستحب ہے، اس کو فائدہ بھی ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا. وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل، اور نفل عبادات کا علم حاصل کرنا، فرض عبادات کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض کفایہ کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، نفل عبادت کے علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ نفل مثال کے طور پر چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ، ایک شخص نہیں جانتا کہ کیسے پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کہ اس پر لازم ہے، فرض عین ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ نماز بنیادی طور پر فرض عین ہے نہیں. ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، کیا یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس کو جان لے؟ کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو پرسنل لیول پر ہر بندہ شخصی اعتبار سے کرتا ہے. اگر میں کرنا چاہتا ہوں اس عبادت پہ عمل جو نفل ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی میرے لیے نفل مستحب ہے. اگر نہیں بھی کرتا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک. لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض عن النفل، عالم کے لیے نہیں. عالم اگر نفل عبادت کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے فرض کفایہ ہے، کیونکہ وہ فرض اور نفل کو الگ الگ کر کے پھر بتائے گا. سبحان اللہ، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. تو علم جو ہے نوافل عبادات کا علم عالم کے لیے فرض کفایہ ہے، عامی کے لیے نفل ہے. کیا فرق ہے؟ عامی جو ہے وہ اپنی شخصی لیول پہ علم حاصل کرتا ہے، وہ عالم جو ہے وہ اپنی شخصی لیول پہ نہیں، وہ دوسرے کے لیے بھی اسے علم حاصل کرتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی سمجھے. تو عامی کسے سمجھے گا؟ کسے عالم سے سمجھے گا نا، تو اس لیے عامی کے لیے نفل ہے اور عالم کے لیے فرض کفایہ ہے، واللہ اعلم. فرماتے وقد قد ذکرنا اقسام العلم الشرعی، فصل، ایک اور نئی فصل ہے، وقت کیا ہوا ہے؟ فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي. علم الشرعي أقسامها بيان كرت شو كهين. ومن العلوم الخارج ذي أنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. أقسام الشرعي كتين تهم نبتاجي في سفر ماته. فرض عين، فرض كفاية، أور نفل جهة. تفصيل هو جيد. بعض ايسے علوم ہے جو علم شرعی سے خارج ہے، یعنی علم شرعی میں سے نہیں ہے، تو پھر طب کا علم شرعی کیسے ہو گیا؟ بھائی میڈیکل کا علم وہ پہلے بتا چکے ہیں فرض کفایہ میں سے، لیکن شریعت سے تعلق نہیں ہے. اس وقت شریعت کے تعلق سے ہوگا جب اپنیت اپنے درست کر لیں گے، پھر آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. بنیادی طور پر وہ دنیاوی علم ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے دنیا میں رہن سہن کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہو، ان کا رہن سہن بھی آسان ہو. اس لیے جو یہ علوم وجود اگرچہ دنیا کے ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنا فرض کفایات میں سے. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کے علاوہ اور کے علوم بھی ہیں، ان کا حکم ہے جیسا فرماتے ہیں. اس لیے ایک الگ سے فصل ہے کہ بعض ایسے علوم ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اور ان کا جو حکم، یا تو حرام ہے یا مکروہ یا مباح ہے. حرام، مکروہ، مباح، تین پہلے تین بعد میں، چھ حکم ہو گئے. فرض عین، فرض کفایہ، نفل، حرام، مکروہ، مباح، آئیے دیکھتے کون سے. فالمحرم کتعلم السحر، حرام علم جیسا کہ جادو کی تعلیم حاصل کرنا. کیا حکم جادو کی تعلیم حاصل کرنا؟ حرام ہے. فإنه حرام على المذهب الصحيح، حرام ہے صحیح مذہب کی بنیاد پر. وبه قطع الجمهور، جمهور نے بھی قطعا یہی کہا ہے، علماء، جمهور علماء، یعنی حرام ہے. وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره مصنف ان شاء الله تعالى. اس میں خلاف ہے بعض علماء کا، فلاسفہ متکلمین کا، دوسرے اقوال کا، لسون جماعت کے، اس پہ اتفاق ہے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور بعض کفر بھی کہتے ہیں جادو کا علم حاصل کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم دینا سحر. وکل فلسفتی والشعبذتی والتنجیم علوم الطبائعین، طبائعین. اور فلسفہ کا علم، شعبذ بازی کا علم، تنجیم کا علم، علوم الطبائعین، طبائعین جیسے کہ ہم کہتے ہیں نیچر کے تعلق سے جو علوم ہوتے ہیں، یہ سارے علوم جو ہیں. وکل ما کان سببا لاثارۃ الشکوک، اور ہر وہ علم جو مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں یہ محرم علوم ہیں. طبائعین کے وہ علم کون سے ہیں؟ جیسے کہ ڈارون تھیوری ہے، دوسری چیزیں جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ کرتی ہے، اور پھر اس کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، یا اس وقت جو موجودات ہیں ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نہیں کیا. یہ سارے علوم جو ہیں جو شریعت کے علم، بنیاد علم یا شریعت کے علوم کے مخالف ہیں، یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ ایسا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں و حرام ہیں. شعبدہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، شعبدہ بازی، جس میں کچھ یعنی خاص طریقے سے آنکھوں کا دھوکہ کیا جاتا ہے. ہاتھوں کی صفائی تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال ٹرکس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن شعبدہ بازی عام طور پہ یہ بھی شیاطین کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. شیخ صاحب نے الگ الگ بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی جادو کی قسم سمجھی جاتی ہے. جی میجک تو یہ جادو، بلیک ہو، وائٹ ہو، جادو میں آ گیا سارا. الوژنز، الوژنس جیسے ہوتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ کرنا، لیکن حقیقت یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، کیونکہ جادو کی تعریف میں کوئی ایسی چیز کرنا جس کا سبب مخفی ہو. وتفاوت في التحريم، اور یہ چیز جو کہ ذکر کیا ہے ان کے تحریم متفاوت، سب برابر کی حرمت نہیں. والمکروہ اشعار المولدین التي فيها الغزل والبطاله، غزل اور بطالہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ میں سے، لیکن سچ بات ہے یہ بھی، یعنی جو غزل محرم ہے تو حرام ہے. اگر آپ کسی یعنی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں یا بد زبانی استعمال کرتے ہیں تو وہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. والمباح اشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط للشر ولا ما يثبط عن الخير وما لا ولا ما يحث على خير او يستعان به عليه. وكتم مباح میں سے کہ ایسے شعر بیان کرنا جن میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو. مختصرا شعر پڑھنا بنیادی طور پر جس میں کوئی بھی شرعی ممارعت نہ ہو، کیا حکم ہے اس کا؟ مباح. یہ مباحات میں سے، کوئی شخص شاعر بننا چاہتا ہے اور وہ اس شاعر سے یعنی کوئی جیسے کہ بعض لطف اندوز ہوتے ہیں شعر سے، پسند شعر ویسے بھی یعنی خاص قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، سننے والوں کو اچھے لگتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کی چغل خوری نہیں ہے، شریعت کے خلاف دین کے خلاف کوئی باتیں نہیں ہیں، دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، الغرض کوئی بھی شرعی ممانعت نہیں ہے، تو شعر جو ہے پڑھنا جو ہے وہ مباحات میں سے ہے. تو علوم کتنے قسم کے ہوئے؟ اب 6 قسم کے. ٹھیک ہے، اب 6 قسم کے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مثال کے ساتھ. یہ تو پتہ ہے کہ فرض عین کون سا، کہ ہمیں مثالیں بعض وقت نہیں آتی، تو جب 6 کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مثال بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، فصل، ایک اور فصل ہے، اس باب کا آخری فصل ہے، تعلیم الطالبین و افتاء المستفتین فرض و کفایہ. دوسروں کو تعلیم، طلاب علم کو تعلیم دینا اور مستفتی کو فتویٰ دینا کا کیا حکم ہے؟ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، اس کو جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا فرض ہے؟ ایک شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ عالم ہیں، آپ پر فرض اس کو جواب دیں اس وقت؟ ٹھیک ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. طلاب علم ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، کیا فرض ہے ہر عالم کا کہ وہ اپنے حلقہ بنائے وہ لوگوں کو تعلیم دے؟ آئیے دیکھ دیں، شیخ صاحب فرض و کفایہ بنائے تو بڑے فرض و کفایہ ہے، یعنی اگر دوسرے موجود ہوں کافی تعداد میں تو ہر دوسرے علماء جو نہیں یہ کام کریں ان پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے جو اس قابل ہے کہ وہ فتویٰ دے یا تعلیم دے، تو پھر یہ تعین علی یعنی اس پر واجب ہو جاتا ہے، اب یہ فرض عین ہو گیا اس پر کہ وہ اب یہ تعلیم دے. وان كان جماعه يصلحون فطلبوا ذلك من احد فامتلع فهل ياثم؟ وان كان جماعه، اور اگر جماعت میں ہو، اگر ایک شخص ہے پورے شہر میں، اس پر واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے، اچھا اگر ایک شخص نہیں ہے، جماعت ہے بہت سارے اور سب بھی لائق ہیں کہ وہ درس بھی دیں اور وہ فتویٰ بھی دیں. جب ہم بات کرتے ہیں مفتی کی، یہ عالم تو سنی عالم، سن جماعت سے جو تعلق رکھتا ہے جو سلف عالم ہوتا ہے، بدعتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. فطلب ذلك من احدهم، تو کسی سے کہا گیا کہ آپ تعلیم دیں یا آپ فتویٰ دیں. فامتنع فهل یأثم، وہ کہے نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ذکر وجہین فی المفتی، مفتی پر دو قول ہیں مفتی کے تعلق سے، والظاہر جریان ہوا فی المعلم، والظاہر یہ ہے کہ تعلیم دینے والے پر یہ ظاہر ہے. وہما کالوجہین فی امتناع احد الشہود، اور اس کی مثال ایسے جیسے کہ کوئی گواہ، دو گواہ ہیں اور ایک کہتے میں نے گواہی نہیں دینی، دوسرا دیتا ہے اور ایک ہی کافی ہوتا ہے اس گواہی میں، مثال کے طور پر، تو دوسرے پر لازم ہے کوئی نہیں، اگر ایک نے دے دی ٹھیک ہے، اگر دوسرے کی گواہی کے بغیر فیصلہ نہیں آ سکتا قاضی کا، اب دوسرے پر فرض ہے کہ نہیں؟ اب فرض ہو گیا کہ وہ گواہی دے. والاصح لا یأثم، اور صحیح جو ہے اگر دوسرے موجود ہوں تو یہ عالم دوسرے کی موجودگی میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا اگر وہ تعلیم نہیں دیتا. ویستحب للمعلم ان اچھا اس یہاں پر رکتے تھوڑی دیر، بات سمجھ آئی ہے؟ اگر علماء ہیں ایک جگہ پہ ایک شہر میں، اور یہ علماء سارے کے سارے قابل ہیں، تعلیم کے قابل بھی ہیں، فتوی دینے کے قابل بھی ہیں، کیا سب پر لازم ہے کہ وہ تعلیم دے اور فتوی دے؟ سب پر لازم، بارک اللہ فیک، یہ بات سمجھنے کی ہے. لازم کس پہ ہے؟ اگر ان کی تعداد کفایت سے زیادہ ہے تو کسی پہ لازم نہیں، اگر کفایت سے کم ہے تو پھر سب پہ لازم ہو جاتا ہے. سب سے مراد اتنے لوگوں پر لازم ہے جتنے پہ کفایت، کیا پتہ چلے گا کہ کفایت لازم ہوئی کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں کی حالت ہے، بارک اللہ فیک، کہ لوگوں کی حالت کیسی ہے. اگر لوگ جو طلاب علم ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو میسر نہیں ہے کوئی عالم، اور جس عالم کے پاس پہلے طلاب موجود ہیں اتنی تعداد ہے کہ وہ سب کو وقت نہیں دے سکتا، فتوے پہ بھی بات آتی ہے تو اتنی وقت اس کے پاس نہیں کہ ہر وقت فتویٰ دیتا رہے. اگر ڈیلی آپ کو 100 شخص آ کے پوچھے مختلف اوقات میں 100 سوال، آپ کی اپنی زندگی بھی تو آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو ایسی صورت میں دوسرے عالم پر لازم ہے کہ وہ اب فرض کفایہ میں داخل ہو چکا ہے، فرض اگر یہ پورا نہیں کرتا پھر اس پہ فرض عین ہو جائے گا، تاکہ فرض کفایہ کافی نہیں ہے. اور اگر صرف ایک شخص ہے اور کوئی ہے نہیں، یہاں پر کیا کہیں گے ہم؟ اس پر فرض عین ہے. کسی نے ایک شخص سے سوال کیا بے عینی, یہ شخص آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے, آپ پر لازم ہے جواب دینا یا لازم نہیں؟ اگر آپ کے پاس علم ہے, سمجھے ذرا, آپ کے پاس علم ہے اور جواب دینا حکمت بھی ہے, مناسبت بھی ہے, تو آپ جواب دے دیں. اگر علم ہے, موقع اور حکمت اس وقت نہیں ہے, تو اس وقت اس کو جواب نہ دیں اور بعد میں اسے بلائیں یا بعد میں اس کو الگ سے جواب دے دیں اگر حکمت عام جواب دینے کے لائق نہیں ہے. اچھا, اگر آپ مصروف ہیں کھانا کھانے میں, مثال کے طور پہ کھانا کھانا فرض ہے, کیا کھانا کھانا مباح ہے, اب ٹیلی فون آ گیا اور سوال پوچھ لیں, لازم جواب دینا ہے, کیا خیال؟ سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مجھے کیا پتا, من میسج تو ہے نہیں کہ میں کھانا چھوڑ کے دیکھو بھی کیا سوال ہے, اس پر لازم نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اس کو سوال پہنچا نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ سائل جو ہے اس نے کیا پوچھنا ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں, کسی نے آپ سے سوال کر لیا, پھر وہی بات جو براہ راست میں بتا رہا ہوں, آپ کو علم آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی علم ہو اور اسے چھپا گیا تو قیامت دن اسے جہنم کے جو ہے وہ لگام پہنا دی جائے گی, آگ کی لگام پہنا دی جائے گی, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو چھپانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آگے فیصلہ فرماتے ہیں, ویستحب للمعلم, اب معلم پر مستحبات کیا ہیں؟ ان یرفق بالطالب ویحسن الیہ, کہ رفق اور نرمی سے پیش آئے اپنے طلاب سے اور ان پر جو ہے احسان کرے, ما امکنہ جتنا وہ کر سکتا ہے. فقد روى الترمذي بإسناد عن ابي هارون العبدي قال كنا ناتي ابا سعيد الخدري عنه فيقول مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی جو ہے اپنے اسناد سے ابی ہارون سے عبدی سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہم آتے تھے یا ہم جاتے تھے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی طرف, معروف صحابی جو ہیں, تو وہ یہ کہتے مرحبا بوصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرحبا کو خوش آمدید کہتے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الناس لکم تبع, لوگ تمہارے تبع ہیں یعنی تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں, وان رجال یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فَإِذَا أَتَوْا فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا, لوگ تمہارے تبع ہیں یعنی کیونکہ تمہارے پاس علم ہے, تم لوگوں نے مجھ سے براہ راست علم حاصل کیا, تو لوگ آئیں گے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف کونوں سے, مختلف جگہوں سے, جب وہ تمہارے ساتھ پہنچے فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا, تو ان کے لیے یہ وصیت ہے کہ ان سے خیر خواہی سے اور اچھے طریقے سے پیش آنا. آج درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ باب آداب المعلم یہاں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. ابھی تو صرف مقدمہ تھا, مقدمہ کا مقدمہ تھا, ہم آداب کی بات کر رہے تھے عالم و طالب علم کی, ابھی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں مقدمے کے طور پر چند بنیادی باتیں تھیں, اصل آداب کا درس اگلے درس انشاءاللہ شروع ہوگا. اللہ اعلم. سبحان